الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه كا بڑا احسان ہوا کہ اس نے تعلیم و تعلم سے تعلق رکھنے والے حضرات کی صحبت اور معیت کی سعادت نصیب فرمائی. علم پڑھنے والے اور علم پڑھانے والے یہ حضرات اللہ کی نظر میں بہت اونچے ہیں. آزاد ول کا دارالعلوم ترقی کی منازل طے کرتے کرتے پوری دنیا کے مشہور ترین مدارس میں اپنے آپ کو شامل کر چکا ہے. یہاں علم کے ماہرین کی جماعت ہے جو اساتذہ کی شکل میں موجود ہیں، اور اگرچہ اس وقت یہ حضرات اکابر اور حضرات اساتذہ کرام میرے مخاطب نہیں ہے، میں تو اپنے طالب علم بھائیوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی طبیعت محجوب ہوتی ہے. بڑوں کی موجودگی میں کچھ بولنا یہ آسان نہیں ہے. ان حضرات اکابر میں سے بعض حضرات تو میرے اساتذہ کے مقام پر ہیں. اللہ تعالی شانہ ان حضرات کے علوم میں، ان حضرات کے فیوز میں، ان حضرات کے خلوص میں، ان حضرات کی عمروں میں بہت برکت عطا فرمائے، اور ہم سب طالب علموں کو ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے علم سے وابستگی رکھنے والوں کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ طالب علم اپنی حیثیت پہچان کر خود اپنی قدر کو سمجھے. کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہماری حیثیت کتنی اونچی ہے، ہماری قدر کتنی اونچی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم کراچی تشریف لے گئے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر طلبہ اور اساتذہ میں کچھ کہنے کے لیے جب تشریف لائے تو بہت ہی مختصر مگر جامع بیان فرمایا، بہت مختصر مگر جامع تقریر، وہ صرف ایک جملے پر مشتمل تھی۔ حضرت تشریف لائے اور حضرت نے صرف اتنا فرمایا اور تشریف لے گئے، میرے پیارو اپنی قدر پہچانو، میرے پیارو اپنی قدر پہچانو۔ ہم بیان کرتے ہیں عوام میں تو ان سے اپیل کرتے ہیں کہ علماء کی قدر کرو، اہل علم کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ ہم انہیں کہیں کہ علماء کی قدر پہچانو اور قدر کرو، ضرورت اس بات کی ہے کہ طالب علم، علم سے تعلق رکھنے والے خود اپنی قدر پہچانیں۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجیا، وہ شخص جو طلب علم میں نکلتا ہے تو جب تک وہ واپس گھر نہیں لوٹتا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ حصول علم کا عمل، یہ تعلم اور تعلیم کا عمل اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہیتے شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرماتے ہیں، یا ابا ہریرت تعلم القرآن وعلمہ الناس، اے ابو ہریرہ تم قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ قرآن متن ہے، پھر احادیث اس کی تشریح، پھر قرآن اور احادیث کی تشریح سے فقہا کے اقوال وجود میں آئے، تو تعلم القرآن وعلمہ الناس میں یہ سب کچھ آ گیا کہ قرآن اور قرآن کے علوم سیکھو اور قرآن اور قرآن کے علوم دوسروں کو سکھاؤ۔ ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت، یہ مشغلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تم برابر اس مشغلے میں رہنا یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ اس میں ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہے۔ الا متى يا ابن حنبل، اے ابن حنبل کب تک اس سیکھنا سکھانا کب تک، الا متى؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، مع المحبرت الى المقبرت، کہ دوات اور قلم کے ساتھ، علم کے آلات کے ساتھ، علم سیکھنے سکھانے میں زندگی گزرے گی قبر تک۔ ولا تزال كذلك حتى ياتيك الموت فان اتاك الموت وانت كذلك، اگر موت تیرے پاس اس حال میں آئی کہ تو یا تو سکھا رہا ہے یا سیکھ رہا ہے، یعنی یا تو معلم ہے یا طالب العلم ہے، زارت الملائکۃ قبرك كما يزار البيت العتيق، تو جتنی بڑی تعداد میں لوگ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں اتنی ہی بڑی تعداد میں فرشتے رحمتوں کے ساتھ تیری قبر پر اتریں گے۔ اذا مات حامل القرآن، جب حامل قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے، حامل قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن، عالم علم نبوت، پھر عامل بعلم النبوہ، ان سب کا مجموعہ جب ہوتا ہے تو حامل قرآن بنتا ہے۔ اذا مات حامل القرآن اوحى الله الى الارض، اللہ زمین کو حکم فرماتے ہیں، لا تأكل لحمه، اس کے گوشت کو مت چھونا، فتقول الارض، زمین کہتی ہے، یا الہی، اے میرے معبود، کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، اس کے گوشت کو میں کیسے چھو سکتی ہوں جبکہ تیرا کلام اور تیرے کلام سے تعلق رکھنے والا علم اس کے سینے میں ہے۔ بغیر کسی استحقاق کے اللہ تعالی شانہو نے محض اپنے لطف و کرم سے میرے ساتھی طلبہ، میرے دوست طلبہ، اللہ تعالی شانہو نے ہمیں طالبین علم کی اس جماعت میں شامل فرما دیا. ہم تو ان فضیلتوں کو جانتے بھی نہیں تھے جب پڑھنے کے لیے آئے تھے. ہمیں تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ جس کام کے لیے ہم نکل رہے ہیں اس کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے. اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ اپنی قدر پہچانیں، اپنی حیثیت پہچانیں. دارالعلوم زکریا میں گفتگو کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہ میں نے وہاں عرض کی، یہاں بھی عرض کروں کہ طالب علموں کی دو بڑی بیماریاں ہیں، مدارس میں پڑھنے والے طالب علموں کی دو بڑی بیماریاں. ایک یہ کہ وہ اپنے کو دور حدیث سے فارغ ہونے تک بچہ ہی سمجھتے رہتے ہیں. عربی اول میں بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں بچہ ہوں، عربی دوم میں بھی ابھی میں بچہ ہوں، عربی سوم میں بھی میں ابھی بچہ ہوں. اب علم میں ترقی ہو رہی ہے، عربی اول سے دوم میں چلا گیا، دوم سے سوم میں، اب حدیث پڑھ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، آگے تفسیر پڑھ رہا ہے، آگے صحہ ستہ پڑھ رہا ہے، مگر اس کا احساس وہی رہتا ہے کہ میں ابھی بچہ ہوں. تو جو رویہ عربی اول میں ہوتا ہے وہی رویہ دورے میں بھی رہتا ہے. اور سیکولر ایجوکیشن جو پڑھتے ہیں، تو ہائی اسکول سے جیسے ہی طالب علم کالج میں چلا جاتا ہے تو اس کا بیہیویئر بدل جاتا ہے. وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میرے اندر اب اور میچوریٹی آنی چاہیے، اب میں ہائی اسکول کا بچہ نہیں رہا، اب میں کالج کا طالب علم ہو گیا. پھر جب وہ کالج سے یونیورسٹی میں جاتا ہے بی اے میں، تو اس کے بیہیویئر میں اور فرق آ جاتا ہے. ایم اے میں جاتا ہے تو اور فرق، اور پی ایچ ڈی میں اور فرق. تو کیا ہمارے مدارس میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عربی دوم کے طالب علم کے بیہیویئر میں اور عربی اول کے طالب علم کے بیہیویئر میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ اور چونکہ ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ میں ابھی بچہ ہی ہوں، میں ابھی بچہ ہی ہوں، میں ابھی بچہ ہی ہوں، تو گویا بچہ اتنا مکلف نہیں ہوتا جتنا بڑا مکلف ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں کرنی تو ہے مگر ابھی نہیں، فارغ ہونے کے بعد. آپ کے یہاں ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے اساتذہ ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان میں سے بہت سارے میرے اساتذہ کے مقام پر ہیں، بہت اچھے اچھے اساتذہ، اور پھر صاحب نسبت بزرگوں کی ایک بہت بڑی تعداد، اور آپ ان کے پاس گھٹنے ٹیکتے ہیں روزانہ، دو دو تین تین گھنٹے، چار چار گھنٹے، پانچ پانچ گھنٹے ایسے ارباب نسبت بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. اگر آپ تھوڑا اپنا سوچنے کا زاویہ بدل لیں اور طالب بن جائیں، طالب علم ظاہرہ اور طالب علم باطن آپ بن جائیں، اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے صرف عالم نہیں، عالم کے ساتھ عامل بھی بننا ہے، تو آپ بھی یہاں سے فارغ ہونے سے پہلے صاحب نسبت ہو کر جا سکتے ہیں. ایسے حضرات یہاں موجود ہیں. آپ میرے عزیز طلبہ یہ عزم کر لیں کہ ہمیں علم حاصل کرنے میں بھی بہت محنت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ علم پر عمل کرنے میں بھی بہت محنت کرنی. یہ علم جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. آپ ایسا مت سمجھیے کہ اگر میں عمل نہیں کروں گا تو بس نفع سے محروم ہی ہے. جیسے دو رکعت نفل نہیں پڑھی ظہر کے بعد تو کوئی حرج نہیں، بھائی نفع نہیں ہوا، نقصان تو نہیں ہوا نا، اللہ کے یہاں کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی نا. بھائی نفع سے محروم رہنا بھی ایک نقصان ہے، وہ الگ بات ہے، مگر یہ بات تو نہیں کہ پکڑ ہوگی. یہ علم ایسی چیز ہے کہ علم اگر نافع نہیں تو یہ ضار ہوگا. ایسا نہیں کہ علم نفع بھی نہیں پہنچائے گا اور نقصان بھی نہیں پہنچائے گا. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ العلم علم ينفع ضرك. علم کی خاصیت یہ ہے کہ اگر یہ تجھے نفع نہیں پہنچائے گی تو نقصان پہنچائے گی، نفع نہیں پہنچائے گا تو نقصان پہنچائے گا. اس لیے علم حاصل کرنے میں اپنی ساری توانائیاں صرف کر دو. ساری توانائی صرف کر دو. لو کان ھذا العلم یدرک بالمنا لا یبقین علی البریۃ جاہل فجہد ولا تکسل ولا تک غافلا فندامت العقبا لمن یتکاسل. اگر صرف تمناؤں سے امنگوں سے یہ علم حاصل ہو جاتا کہ میں مفسر بننا چاہتا ہوں، محدث بننا چاہتا ہوں، میں بھی میرے فلاں استاد کی طرح فن حدیث میں ماہر بننا چاہتا ہوں، فلاں استاد کی طرح فن فقہ میں ماہر ہونا چاہتا ہوں، میں بھی ایسی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی یوں کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اتنا علم، میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں، اگر یہ تمناؤں سے علم حاصل ہو جاتا تو ہر طالب علم کی ایسی بڑی بڑی تمنائیں ہوتی ہے. تو لائب قیم علی البریت جاہل، تو کوئی جاہل رہتا ہی نہیں اس روئے زمین پر. مگر ایسا نہیں، تمناؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جب تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتا تو کیا کرنا ہے؟ فجہد، محنت کر. ولا تکسل، سستی کا برتاؤ مت کر. ولا تک و غافلا، اور غفلت کو قریب بھی مت آنے دے. فندامت العقبا لمن یتکاسل، اس لیے کہ مستقبل کی ندامت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو سستی کا برتاؤ کرتا ہے. العلم شحیح، علم بڑی بخیل چیز ہے. لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، یہ تجھے اپنا تھوڑا سا حصہ اس وقت دے گا جب تو اسے سب کچھ دے دے گا. ٹھاٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ناز کے ساتھ یہ علم حاصل نہیں ہوتا. اس علم میں عزت ہی عزت ہے، اس علم میں رفعت ہی رفعت ہے. دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، دنیا میں بھی رفعت، آخرت میں بھی رفعت. لیکن جب یہ علم حاصل کیا جاتا ہے اس وقت ٹھاٹ، اس وقت آرام، اس وقت عیش، اس وقت خود رائی، اس وقت خود پسندی نہ. العلم عز لا ذل فیہ، علم عزت ہی عزت ہے، علم عزت ہی عزت ہے، اس میں ذلت کا شائبہ نہیں. یحصل بذل لا عز فیہ، لیکن جس وقت علم حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو پامال کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی انا کو فنا کرنا چاہتا پڑتا ہے، اپنی انا کو فنا کرنا پڑتا ہے، اپنی رائے کو فنا کرنا پڑتا ہے، اپنے اساتذہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا پڑتا ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں نے اپنے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کو مدرسے میں داخل تو ہونا چاہیے، مدرسے کے نظام میں دخیل نہیں ہونا چاہیے. اساتذہ کے، منتظمین کے، محتمم صاحب کے اپنے آپ کو سپرد کر دے، اپنی کوئی رائے نہیں. جو کتاب جس کے پاس چلی گئی الحمدللہ، جو استاد جس طرح سے پڑھا رہا ہے الحمدللہ، کوئی طویل تقریر کر رہا ہے الحمدللہ، کوئی اختصار سے کام لے رہا ہے ہماری رائے نہ ہو. اور اگر شیطان دماغ میں وسوسے پیدا بھی کرے تو زبان پر وہ بات نہ آئے. ہم دوسرے ہمارے ساتھیوں کے سامنے یہ بات نہ کرے کہ فلاں استاد تو بہت اختصار کے ساتھ پڑھاتا ہے، فلاں استاد بہت طویل طویل تقریریں کرتا ہے، یہ کتاب فلاں کے پاس ہوتی تو اچھا ہوتا، فلاں استاد زیادہ بہتر پڑھ. ہماری زبان پر نظام کے بارے میں اتنے بجے مطالعہ ہوتا، اتنے بجے سونا ہوتا، امتحان اس وقت نہیں، بالکل نہیں. ہم دخیل نہ ہوں، ہم اعتماد کریں ہمارے محتمم صاحب پر، ہم اعتماد کریں ہمارے اساتذہ پر، ہم اعتماد کریں منتظمین پر کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ ہمارے باپ ہیں، اور یہ ہماری خیر خواہی، ہمارے بارے میں خیر خواہی کے ساتھ سوچ کر ہی نظام بناتے ہیں، اور ہمارے لیے اسی نظام میں بھلائی ہے. ادھر ادھر، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ایک ہی چیز بس، اساتذہ ہمارے دوست ہیں اور کتاب ہماری دوست ہے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد الشیخ رحمہ اللہ تعالی، فرماتے تھے کہ طالب علم کتنا ہی غبی کیوں نہ ہو، کتنا ہی غبی کیوں نہ ہو، اگر دوستی سے بچ کر رہے گا کچھ نہ کچھ بن کر نکلے گا، اور طالب علم کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اگر اسے دوستی کا روگ لگے گا وہ کچھ نہیں کر پائے گا. دوستی ہوگی، اختلاط ہوگا، اختلاط ہوگا، لایانی میں مبتلا ہوگا، معاصی میں مبتلا ہوگا. اس لیے عزم کر لو میرے عزیز ساتھیوں کہ ہمیں سب کچھ اب علم کے پیچھے کھپا دینا ہے، سب کچھ علم کے پیچھے، اور علم کے ساتھ عمل.
یہ ذہن سے نکال دو کہ چھ سال علم کے ہیں اور عمل کا مرحلہ بعد میں آئے گا. نہیں, علم عمل ساتھ, علم عمل ساتھ, علم عمل ساتھ. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے یہاں ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا, طالب علم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام ہوا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی رکھا, لوٹا رکھا, اس لیے کہ اس دور میں کلچر تھا کہ علماء طلباء تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے. تو ابھی تو طالب علم ہے, ابھی کمال نہیں آیا, فارغ نہیں, ابھی تو پڑھ رہے ہیں. جب صبح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو سوئے ہوئے تھے, اور چلتے پھرتے طالب علم نہیں تھے, بعد میں جا کر یہ بھی بڑے عالم ہوئے, اس وقت نام کا ظہور ہو رہا ہے. تو کمرے میں داخل ہوئے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سوئے ہیں اور لوٹا پانی کا بھرا ہوا ہے. تو آہ نکلی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی, فجر کی نماز میں غائب رہے تھے, ظہر کی نماز میں غائب رہے تھے, تکبیر اولا فوت ہوئی تھی, نہیں تہجد کی نماز میں نہیں اٹھے تھے, تہجد کی نماز نفل. آہ نکل گئی, اور یہ جملہ زبان سے نکلا کہ رجل یطلب العلم ولم یکن له ورد باللیل. عجیب طالب علم ہے, رجل یطلب العلم, ایک ایسا شخص ہے جو علم کا طالب ہے, ولم یکن له ورد باللیل, اور رات کے اس کے کچھ معمولات نہیں. تعجب ہوا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. ایسے عمل میں تو اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا چاہیے جو طالب علم میں حارج بنے. لیکن کیا ہمارا سارا فارغ وقت طلب علم ہی میں گزرتا ہے؟ فٹ بال میں نہیں گزرتا, کھیلنے میں نہیں گزرتا, تفریح میں نہیں گزرتا. اگر کوئی طالب علم ایسا ہے جو 24 گھنٹے کتاب لے کر بیٹھا رہتا ہے, اور اگر وہ کہے کہ بجائے اس کے کہ میں 4 رکعت تہجد پڑھ لوں, اگر میں 1 عبارت حل کر لوں, چلو بھائی یہ طالب علم ہے. جب اللہ سے تعلق جوڑنے کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے طلب علم میں حارج ہے. اور لایا نہیں بلکہ معاصی میں مبتلا ہوتے وقت یہ خیال ہمیں نہیں آتا. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی, حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی, ان دونوں حضرات کا یہ قول ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو. ایک حدیث ایسی نہیں پڑھی جس پر عمل نہ کیا ہو. اور اگر ساری حدیثوں پر جن کا تعلق عبادات سے ہے, اعمال سے ہے, ہمارا اگر عمل نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 200 حدیثوں میں سے 5 حدیثوں پر تو ہم عمل کریں. بشر حافی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ یا اہل الحدیث ادو زکات الحدیث, اے حدیث کو پڑھنے والوں اور اے حدیث کو پڑھانے والوں, حدیث کی زکات ادا کرو. زکات کی حدیث کیا ہے؟ فاملو من کل مئتین بخمسۃ احادیث, کم سے کم 200 احادیث میں سے 5 حدیثوں پر تو عمل کرو. علم کے ساتھ عمل. یہ جو آیت تلاوت کی گئی, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا علم والے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو طالب علم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس میں ہماری فضیلت بیان کی گئی ہے, اس میں اللہ تعالی شانہ نے ہماری فوقیت کو بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم یعنی جو علماء نہیں ہے ان پر ہماری فوقیت ہے کہ علماء اور غیر علماء برابر نہیں ہو سکتے. تو جی ہاں, اس میں فضیلت ہے کہ علماء اور غیر علماء مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتے, مگر اس کا دوسرا بھی معنی ہے کہ علماء اور غیر علماء اعمال کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے. علماء اور غیر علماء اعمال کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ علماء کی نماز اور غیر علماء کی نماز میں فرق ہونا چاہیے. اتنا فرق اگر کسی عالم کو کوئی نماز پڑھتا ہوا دیکھے تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ عالم ہے. وہ سنت غیر موقعہ کا پابند ہو، وہ نوافل کا پابند ہو، وہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، وہ سنن مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، دیکھتے پتہ چل جائے گا یہ کوئی عالم معلوم ہو رہا ہے. علماء اور غیر علماء مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتے، اعمال میں برابر نہیں ہو سکتے، اور علماء اور غیر علماء ذمہ داری میں برابر نہیں ہو سکتے. امت کی جو ذمہ داری علماء کے سروں پر ہے اتنی ذمہ داری عوام پر نہیں ہے. علم عمل کو چاہتا ہے، علم عمل کو چاہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، حتف العلم بالعمل، علم جو ہے وہ عمل کو پکارتا ہے. ایک دوست ہے احمد، وہ اپنے دوست اسماعیل کے گھر جاتا ہے اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اسماعیل اسماعیل اسماعیل، اگر اسماعیل نکلے گا تو وہ احمد اسماعیل کے ساتھ گھر میں جائے گا، اور اسماعیل نہیں آئے گا تو احمد واپس چلا جائے گا. حتف العلم بالعمل، علم عمل کو پکارتا ہے. فإن أجاب فإن أجاب، اگر عمل لبیک کہہ کر کے آتا ہے تو علم ٹھہر جاتا ہے، علم اس کے پاس رہتا ہے. وإلا فرتحل، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے. زندگی میں عمل آئے گا تو یہ بہت محنت سے حاصل کیا ہوا علم باقی رہے گا، اور اگر زندگی میں عمل نہیں آئے گا تو یہ جو قربانی آپ اس وقت دے رہے ہیں، جو محنتیں آپ کر رہے ہیں، اور ان محنتوں کے نتیجے میں جو علم حاصل کر رہے ہیں، علم چلا جائے گا. امام وقی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اذا اردت ان تحفظ الحدیث، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ حدیث محفوظ رہے، فعمل بھی، تو اس پر عمل کرنا شروع کر دے، عمل کرنا شروع کر دے. عمل کرے گا تو حدیثوں کو بھولے گا نہیں، عمل کرے گا تو علم کو بھولے گا نہیں. حضرت ابراہیم ابن اسماعیل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کنا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل، ہم حدیثوں کو یاد کرنا چاہتے تھے تو عمل کے ذریعے مدد لیتے تھے. حدیث جب ہمیں حاصل ہو جاتی تھی اس پہ عمل شروع کر دیتے تھے، تو عمل شروع کرتے تھے تو عملی زندگی میں وہ حدیث آ جاتی تھی، تو اس حدیث کو ہم بھول ہی نہیں سکتے تھے. علم پر میرے بھائیو اگر عمل نہیں ہوگا اس وقت، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دو خرابیاں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو مچوٹ سمجھتے ہی نہیں، بچے ہی رہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایسے مشائخ آپ کو ملے ہیں، بزرگان دین ملے ہیں، ظاہری باطنی علوم کے جامع مجمع البحرین، یقیناً وہ آپ کو علم پڑھاتے ہوئے علم پر عمل کرنے کی طرف بھی رغبت دیتے ہوں گے، آپ کی تربیت کرتے ہوں گے، سمجھاتے ہوں گے. یقیناً ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے پڑھنے والا عمل پر آ جائے، اور ان کی صحبتوں کی برکت سے، ان کی نصیحتوں کی برکت سے، اکابر آتے ہیں ان کی نصیحتوں کی برکت سے دل میں داعیہ بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ ہاں مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اپنی زندگی میں یہ بھی لانا ہے. لیکن دوسری بیماری کیا، فارغ ہونے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد. تو میرے بھائیو یہ یاد رکھو، بزرگوں نے کہا ہے کہ طالب علمی کا زمانہ یہ رحم مادر کی طرح ہے، یہ ماں کے پیٹ کی طرح ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ اگر کامل ہو گیا تو باہر نکلنے کے بعد وہ کامل رہے گا، اور ماں کے پیٹ میں اگر ناقص رہا، اگر آنکھیں ماں کے پیٹ میں نہیں بنی اور اندھا نکلا، ماں کے پیٹ میں ناقص رہا، کان نہیں ہے، انگلی نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، مجنون ہے، دماغ اچھا نہیں بنا ماں کے پیٹ میں، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے وہ چیز نہیں دے سکتی. یہاں سے اگر وہ بچہ کامل ہو کر کے نکلے گا، پھر وہ بچہ ترقی کرے گا، پھر وہ ترقی کرے گا. لیکن اگر ناقص انگلی ہے تو وہ ترقی نہیں کر سکے گی. وہ اگر ترقی کرے گی وہ انگلی، تو نقص میں ترقی کرے گی. اگر کامل چیز ہے تو کمال میں ترقی کرے گی، ناقص چیز ہے تو نقص میں ترقی کرے گی. اس لیے جتنا ہو سکے یہاں کر لو، نفس کو مارو، نفس کو دباؤ، علم عمل کو چاہتا ہے، علم عمل کو چاہتا ہے۔ اگر میرے عزیز ساتھیوں ہماری زندگی میں عمل نہیں آیا اور ہم یہاں سے فارغ ہو گئے اور ہمیں علماء کا ٹائٹل مل گیا، اللہ اکبر، اب باہر نکل گئے علماء بن کر، علماء کا ٹائٹل، علماء بن کر باہر نکل گئے، باہر نکل گئے، زندگی میں عمل صالح نہیں، اب تو عمل سو ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الاعمال السیئۃ داءٌ والعلماء دواءٌ، برے اعمال بیماری ہے، زید میں، عمر میں، بکر میں، احمد میں، اسماعیل میں، ابراہیم میں، عوام الناس میں ہم برائی دیکھتے ہیں، یہ بیماری ہے، اور جو علماء ہے یہ طبیب ہے۔ الاعمال السیئۃ داءٌ والعلماء دواء، برے اعمال بیماریاں ہیں اور علماء دوا ہے۔ اب دوا کے ذریعے ان اعمال کو شفا ملے گی، تو آگے سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَا، اگر علماء خراب ہو جائے، یعنی دوا خراب ہو جائے، اگر علماء خراب ہو، یعنی دوا خراب ہو جائے، فَمَنْ يَشْفِ الدَّاءَ، تو بیماری کو شفا کیسے ہوگی، بیماری کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس لیے علم پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرو، معصیت قریب بھی نہ آئے، معصیت قریب بھی نہ آئے۔ جیسے ہی ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے وہ مکلف ہے، چاہے وہ عربی اول میں ہو، چاہے اعدادیہ میں ہو، چاہے حفظ میں ہو، یہ مکلف ہے۔ اللہ جل جلالہ عام منوالو کے سارے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خطاب متوجہ ہوتا ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ گناہوں سے بچو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور گناہوں تک لے جانے والی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ضرورت نہیں ہے تو موبائل مت رکھو، اگر ضرورت ہے موبائل کی تو اسمارٹ فون مت رکھو۔ طالب علم کو اسمارٹ فون کی کیا ضرورت ہے؟ طالب علم کو انٹرنیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ طالب علم کو ای میل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس کہاں فرصت ہے ان سب کاموں کو کرنے کی؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں ہمارے یہاں جب خط آتا تھا تو ہم خط کو کھولتے نہیں تھے، اس لیے کہ خط میں یا تو خوشی کی خبر ہوتی ہے یا غمی کی خبر، اور خوشی سے بھی توجہ بٹتی ہے اور غمی سے بھی توجہ بٹتی ہے۔ اب اگر خط میں یوں لکھا ہوگا کہ ہمارے گھر میں شادی آ رہی ہے، چچا کے یہاں شادی ہے، ماموں کے یہاں شادی ہے، کتنی توجہ بٹے گی؟ لیکن وہ علم سے تھوڑی بھی توجہ کو ہٹنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ خط میں لکھا ہوگا کہ ماموں کا انتقال ہو گیا، چچا کا انتقال، کتنی توجہ ہٹے گی؟ لیکن نہ، تو کیا کرتے تھے، کہتے کہ مٹکا رکھتے تھے اپنے بس بستر کے پاس، جو خط آتا تھا مٹکے میں ڈال دیتے تھے، جو خط آتا تھا مٹکے میں ڈالتے تھے، اور جب سال کے اخیر میں امتحان سے فارغ ہوتے تھے اور گھر جانے کی چھٹی ہوتی تھی تو گھر جانے سے پہلے پورے سال کے سارے خطوط پڑھتے تھے۔ اور طالب علم ہے کہ کلاس کے دوران بھی میسج دیکھتا ہے، مطالعہ کے دوران بھی میسج دیکھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، فٹ بال کو فالو کرتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی توجہ کو ہٹانے والی ہیں، ان کا طالب علم سے کیا تعلق، عالم دین سے کیا تعلق، علم نبوت سے وابستگی رکھنے والے کے ساتھ کیا تعلق؟ لایانی سے بھی دور رہو، معاصی سے بھی دور رہو، اپنے اساتذہ کرام کی دل میں عظمت رکھو، عظمت، محبت، عظمت، محبت، عقیدت، ادب کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرو، آپس میں اس طرح رہو بورڈنگ میں، کلاس روم میں، کہ ہم سے کسی بھی طالب علم کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ ایذائے مسلم حرام ہے، گناہ کبیرہ۔ بیت الخلاء میں جاؤ تو نکلنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لو کہ میرے بعد آنے والی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، وضو کرو تو اٹھنے سے پہلے دیکھ لو کہ میری جگہ پر بیٹھنے والے کو تکلیف تو نہیں ہوگی، کمرے میں 10 ساتھی رہتے ہیں تو سوچو کہ میری وجہ سے دوسروں کو تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، میں بے وقت سوتا ہوں، بے وقت اٹھتا ہوں، کس طرح سوتا ہوں، کس طرح اٹھتا ہوں، میری گندگی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں ہوتی۔ ایذائے مسلم حرام، اور طلبہ بار بار اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ علم پر عمل کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، لایانی سے بچنا ہے، محنت کرنی ہے، علم کے لیے بھی محنت کرنی ہے، اور جیسے علم کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، رٹتے ہیں عبارتوں کو سمجھنے کی، اسی طرح عمل کے لیے بھی محنت کرنی ہے. عمل بھی محنت چاہتا ہے، جس طرح علم محنت چاہتا ہے عمل بھی محنت چاہتا ہے. صرف علم حاصل کرنے سے آخرت میں نجات نہیں ہوگی. یہ علم کے جتنے فضائل ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو علم حاصل کر کے علم پر عمل کرے، اور وہ لوگ جو صرف علم حاصل کرتے ہیں اور علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے وہ تو اس جماعت میں ہوں گے جنہیں سب سے پہلے بلایا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کر کے چیخ چیخ کر روتے تھے، ان کو تو سب سے پہلے بلایا جائے گا، اور علم کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے علم کے ساتھ عمل کا بہت زیادہ اہتمام کیا. ہم چونکہ مدرسے میں آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مرکز علمی ہے اور میں مدرسے میں حصول علم کے لیے جا رہا ہوں، بس اتنا ہی ہوتا ہے. اس لیے جن جن اکابر کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا ذہن بس علم ہی کی طرف جاتا ہے. اسی وجہ سے ہمارا ایک مرض یہ بھی ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں وہ اساتذہ جو علم میں بہت اونچے ہوتے ہیں ان کی طرف ہمارا رجحان بہت ہوتا ہے، لیکن جو صلحاء ہوتے ہیں ان کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا. تو ہم علم ظاہری، علم باطنی دونوں کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو علوم ظاہرہ علوم باطنہ دونوں کی طلب رکھو، دونوں سے استفادہ کرو. کچھ وہ ہوتے ہیں جو جامع ہوتے ہیں، مجموع البحرین ہوتے ہیں، اور جتنے اساتذہ ہیں ان سب کا احترام رکھو. میں اپنے یہاں طالب علموں کو کہا کرتا ہوں کہ یکساں احترام یکساں عظمت، یکساں محبت، یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویوں کے بارے میں یہ فرماتے تھے، دعا کرتے تھے کہ جو میری قدرت میں ہے وہ تو اس میں تو میں برابری کر رہا ہوں، مگر اے اللہ دل پر میری قدرت نہیں ہے. تو رجحان زیادہ عائشہ کی طرف ہو جاتا ہے، محبت زیادہ اس طرف. تو کسی کی آپ کے دل میں 1000% کسی کا احترام ہو، کسی کا 1,00,000% ہو، جتنا بڑھانا ہو بڑھاتے جاؤ، مگر ہر استاد کے لیے کم سے کم 100% احترام ہونا ضروری ہے. اگر 100% میں سے 1% کی بھی کمی ہوئی تو آپ ناکام رہیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، مرکز بھی علمی ہے، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے. کسی بھی طالب علم کو پوچھو گے بھائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتلاؤ، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے علمی کمالات بیان کر سکے گا، عملی کمالات بیان نہیں کر سکے گا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ علمی کمالات بیان کر سکے گا، عملی کمالات نہیں، اس لیے کہ نظر ہی نہیں جاتی اس طرف. تو یہ جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں یہ بڑے اپنے علم کی وجہ سے نہیں ہوئے، اپنے عمل کی وجہ سے ہوئے. اگر ان کی زندگیوں میں بچپن سے عمل نہ ہوتا تو ان کا سینہ اس علم کو اخذ ہی نہ کر سکتا، اور ان کی زندگیوں میں اگر عمل نہ ہوتا تو آگے یہ علم اتنا پھیلتا ہی نہیں کہ یہ لیومینریز ہوتے، یہ اساتین امت بنتے. بچپن سے ان کی زندگیوں میں صلاح اور تقوی تھا بچپن سے. تو علم کے ساتھ عمل بھی ہو. امام محمد رحمہ اللہ تعالی جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے والد کے ساتھ داخلہ لینے کے لیے آئے مدرسے میں، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے داخلے کی شرط کے متعلق پوچھا کہ آپ حافظ قرآن ہیں، تو امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا کہ نہیں میں حافظ قرآن نہیں ہوں. تو کہ ہمارے یہاں داخلے کے لیے شرط ہے کہ حافظ قرآن ہو. تو بیٹا ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، تم چلے جاؤ حافظ ہو جاؤ، حافظ ہو کر آنا. والد دوبارہ آئے ایک ہفتے کے بعد کہ اس کا داخلہ کر دو. بعض ماں باپ ہوتے ہیں کہ اصرار ان کی طرف سے بڑھتا ہے، کبھی طالب علم اصرار کرتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا صبر کرو، میں نے پہلے بھی کہا تمہارا داخلہ ہو جائے گا انشاءاللہ، مگر حافظ ہو کر گیا ہو. تو والد نے کہا کہ حضرت یہ حافظ ہو چکے ہیں، 7 دن میں حافظ ہو چکے ہیں. کیوں کیوں اتنا تیز حافظہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ زندگی پاکیزہ، شکوت الی وکیل سوء حفظی فا فاوصانی الى ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. وہ عاصی تھے ہی نہیں بچپن ہی سے, عاصی نہیں تھے تو علم اندر جذب ہوتا چلا جاتا تھا. محدث ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 50 سال تک میں نے طلب علم کیا, 50 سال تک, اور 50 سال تک میں نے حدیثیں لکھی, علم لکھا 50 سال تک. اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے لکھ لیا, لکھنے کے بعد دوبارہ اسے کھولنے کی نوبت نہیں آئی, اس سے کہ طلب علم میں اتنے مشغول رہے کہ دوبارہ کھول کر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی. مگر فرماتے ہیں کہ 50 سال میں جو چیز میں نے لکھی ہے تو یہ سارے جو دفاتر ہیں ان میں سے کس دفتر میں وہ چیز ہے اور کس صفحے پر ہے اور کس سطر میں ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایسا محیر العقول حافظہ اللہ تعالی شانہ نے ان کو حفاظت دین کے لیے دیا تھا, مگر اس کے لیے سبب یہی کہ بچپن سے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ان کے سینوں کو, ان کے جسموں کو, ان کے دماغوں کو گندگی اس کے محفوظ رکھا تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے دین کا عظیم الشان کام لینا تھا حدیث کی خدمت کا, تو کیا فرماتے ہیں ان کے والد, کیا فرماتے ہیں انتقال کے وقت, فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, بہت مال چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس میں حرام کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ایک درہم شبہ کا بھی نہیں ہے. یہ اللہ انتظام فرماتے ہیں کہ دل دماغ گندا ہی نہ ہو ایسے لوگوں. آپ بھی اپنے دلوں کو صاف رکھیے, تقوی والی زندگی اختیار کیجئے, اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیں. میں نوجوانوں کو انگلینڈ میں کہا کرتا ہوں کہ ٹی این ٹی, تقوی ان توبہ, تقوی ان توبہ, تقوی ان توبہ. آپ اپنے آپ کو یا تو تقوی کے پلیٹ فارم پر دیکھیں یا توبہ کے پلیٹ فارم پر, بس موت آئے تو یا تو آپ تقوی کے پلیٹ فارم پر ہوں یا توبہ کے پلیٹ فارم پر, کوئی تیسری شکل نہ ہوگی, نہ تقوی ہے نہ توبہ. اور ٹی این ٹی کے لیے ایک اور ٹی کی ضرورت ہے, تزکیہ. اگر تزکیہ کی محنت ہوگی تو انشاءاللہ زندگی میں تقوی اور توبہ کی کیفیت اور یہ خاصیت آ جائے گی. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. یہ بہت اچھا موقع ہے, یہاں مشائخ بھی ہیں ماشاءاللہ, مجالس بھی ہوتی ہیں ان کی, مجالس ذکر بھی ہیں, پڑھو بھی, پڑھنے کی محنت بھی کرو, اور پڑھنے پر عمل کیسے ہیں اس کی بھی محنت کرو, اس کی بھی محنت کرو. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لیس طلب الحدیث حدثنا فلان, لیس طلب العلم حدثنا فلان عن فلان, یہ حدثنا فلان عن فلان یہ طلب علم نہیں ہے. وانما طلب العلم الخشیت, طلب علم تو خشیت کا نام ہے کہ دل میں خشیت پیدا ہو جائے. تو علم کے حروف اور نقوش بھی حاصل کرو, اور مشائخ کی نگرانی میں ہلکے پھلکے انداز میں, یہ بھی سمجھتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں تزکیہ کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے, ہلکے پھلکے انداز میں اپنے تزکیہ کی بھی فکر کرو. علم سیکھو, علم پر عمل کرو. تو یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ داخل ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فقہی مسئلہ بیان فرما رہے تھے, اس میں یہ فقہی مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بچہ جو کہ نابالغ ہے وہ عشاء کی نماز پڑھے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائے اور رات کو بالغ ہو عشاء کے وقت میں صبح صادق سے پہلے, تو اسے عشاء کی نماز پڑھنی پڑے گی, اس لیے کہ جس وقت اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اس وقت وہ مخاطب نہیں تھا, وہ نابالغ تھا, وہ مکلف نہیں تھا, اور چونکہ عشاء کا وقت ابھی سبب موجود ہے اور وہ بالغ ہوا, تو بالغ ہونے کے بعد فوراً خطاب ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھ, اب اسے عشاء کی نماز پڑھنی پڑے گی. امام محمد رحمت اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ادب سے اٹھ کر چلے گئے اور 10-15 منٹ کے بعد واپس آ کر بیٹھ گئے. بہت تعجب ہوا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کہ ہمارا محمد تو کبھی درس میں غیر حاضری نہیں کرتا. آج میرے عزیز طلبہ, یہ سب ہمارے روگ ہیں, کلاس میں آنا ہمارے لیے بہت بھاری لگتا ہے, اور پھر یہ جو طالب علمی کے زمانے کی عادت ہے وہ پھر تدریس کے زمانے میں بھی رہتی ہے. حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ پانی پتی بہت بڑے قاری تھے اور ہمارے اکابر میں سے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ان کے شاگرد یہ کہتے ہیں متفقہ طور پر ان کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قاری صاحب کی زندگی کو دیکھا, کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا, کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ درسگاہ میں آدھ گھنٹہ پہلے آ کر میں بیٹھ گئی ہوں, اور کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وقت کے ختم ہونے کے بعد بھی آدھ گھنٹے تک درسگاہ میں نہ بیٹھے ہوئے ہوں. اور کہیں سفر کرتے تھے حج عمرے کے لیے اور فلائٹ 2 بجے ہے, 1:30 بجے ہے, 12 بجے ہے, تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس دن چھٹی کر لیتے تھے اور گھر سے روانہ ہوتے تھے, یا مدرسے میں آتے تھے اور 2 گھنٹے جلدی جا کر نا وہ سوٹکیس وغیرہ لے کر مدرسے میں آ جاتے تھے اپنے وقت پر, اور وہاں سے ایئرپورٹ پہ جاتے تھے, اور جب واپس ہوتے تھے مدرسے کے وقت میں تو ایئرپورٹ سے سامان لے کر کے مدرسے میں پہلے آتے تھے اور پھر گھر جاتے تھے. امام صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابراہیم حربی رحمہ اللہ تعالی میرے پاس 50 سال تک طلب علم میں آتے رہے. کتنے سال تک؟ 50 سال تک. امام صادق فرمائے ابراہیم حربی رحمہ اللہ 50 سال تک میرے پاس طلب علم میں آتے رہے, ایک دن کا ناغہ نہیں ہوا, 50 سال میں ایک دن کی غیر حاضری. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی مدت میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا ایک دن ناغہ نہیں ہوا. اور یہ نہیں کہ ایک دن ناغہ نہیں ہوا, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں فجر کی نماز نہ پڑھی ہو. میری بستی الگ تھی, حضرت کی بستی الگ تھی, لیکن میں فجر کی نماز میں پہنچ جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی مسجد میں نماز پڑھ کر جانے میں درس شروع ہو جائے اور ایک آدھ چیز چھوٹ جائے. ایک دن ہوا یہ کہ میں درس میں بیٹھا ہوا تھا اور درس کے دوران کسی نے میرے پاس آ کر کان میں یہ کہا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا مسنون طریقہ ہے, لیکن اس کے لیے اگر اٹھتے ہیں تو درس جاتا ہے, اور اگر کہتے ہیں کہ جنازے کو مؤخر کرو تو خلاف سنت. یہ دیکھو طلب علم اور عمل دونوں, علم اور عمل دونوں. طالب علمی کے زمانے میں اگر اٹھتا ہوں تو سبق جاتا ہے, اور اگر کہتا ہوں کہ سبق کے بعد آؤں گا انتظار کرو تو سنت کے خلاف. تو سن بھی رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا فرماتے اور کیا کہا, تجہیز و تکفین کر کے دفن کرو, درس کے بعد گھر آ رہا ہوں. بچہ دفن ہو گیا مگر درس کو نہیں چھوڑا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ امام محمد تعجب ہوا, درس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ محمد ادھر آؤ, درس میں سے تم اٹھ کر چلے گئے تھے. تو کہا کہ حضرت جو مسئلہ آپ نے بیان فرمایا تھا وہ میرے ساتھ رات کو پیش آیا تھا, اور موت حیات کا کوئی بھروسہ نہیں, فرض نماز تھی, میں نے عشاء کی نماز پڑھی اس لیے کہ میں نماز کا بالغ ہونے سے پہلے سے پابند, عشاء کی نماز پڑھی اور میں سویا, مسئلہ معلوم نہیں تھا, تو جب احتلام ہوا غسل کی ضرورت پڑی غسل کر کے پھر سو گیا کہ میں نے تو عشاء کی نماز پڑھ لی ہے, لیکن جب مجھے علم ہوا تو میں نے فوراً جا کر کے عشاء کی نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر میں آ کر کے درس میں شریک رہا. من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم, وہ شخص جو عمل کرتا ہے اس چیز پر, اس علم پر جسے اس نے حاصل کیا ہے, تو اللہ تعالی شانہ اسے وہ علم عطا فرماتے ہیں جو اس کے پاس ہوتا نہیں. اس لیے میرے عزیز طلبہ, آپ علم میں خوب محنت کریں, علم پر عمل میں بھی خوب محنت کریں, اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعی کریں, اور یہ سعی جو ہے اسی وقت شروع فرما دیں. میں اپنے یہاں مدرسے میں طلبہ کو کہتا ہوں کہ آپس میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معمول بناؤ, آپس میں معمول بناؤ. کیا معمول؟ کہ کسی کو بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ بھائی دیکھو یہ غلط کام ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ کیوں نافرمانی کر رہے ہیں, آپ کیوں مدرسے کا قانون توڑ رہے ہیں. اور دوسروں کو کہتا ہوں کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو کہ اگر کوئی ہمیں بھلائی کی طرف بلائے تو ہم اس کی بات کی طرف توجہ کریں. دل میں یہ خیال نہ آئے کہ تو کون ہے, تو بھی طالب علم میں بھی طالب, تو کون آ گیا مجھے کہنے والا, نا اسے اپنا خیرخواہ سمجھو کہ یہ میری آخرت کو بگڑنے سے بچا رہا ہے, یہ میرے مستقبل کو بگڑنے سے بچا رہا ہے. اور ہلکے پھلکے معمولات بھی رکھو, قرآن مجید کی تلاوت ایک پارا روزانہ پڑھو, ایک پارا نہیں تو پونا پارا پڑھو, پونا نہیں تو آدھا پڑھو, پاؤ پڑھو روزانہ بالاستمرار, روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر ہو, کلمہ طیبہ 100 مرتبہ, استغفار 100 مرتبہ. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ درود پاک کم سے کم 300 مرتبہ ہونا چاہیے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ, یہاں سے کمرے میں جاتے ہوئے 100 مرتبہ ہو جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. مسنون دعاؤں کو پڑھو, یاد کرو مسنون دعاؤں کو پڑھو, نماز کے بعد کے اوراد کو پڑھو. ان چیزوں سے طلب علم میں حرج نہیں ہوگا, بلکہ ان چیزوں سے دل میں نورانیت ہوگی, جس کی برکت سے دل علم کو جلدی جذب کر لے گا. سچائی, امانت داری, دھوکہ نہیں, مدرسے کے قوانین کی پابندی. اور پھر یہ ہلکے پھلکے انداز میں گھر گئے تو بھائیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, اپنے والدوں کو, کزن, جہاں کہیں موقع ملے ہلکی پھلکی بات کہہ دی. باہر جو آپ کے دوست ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں, ہوتا ہے باہر جن کو سعادت نہیں ملتی اچھے ماحول کی, ان سے جب ملاقات ہو جائے تو انہیں حقیر سمجھے بغیر, انہیں حقیر سمجھے بغیر ان کی صحبت سے بچے, مگر ہلکی پھلکی دو چار دین کی بات ضرور کر لیں. آپ عزیز طلبہ اگر ان گزارشات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ مستقبل میں وہ ہوں گے جو آپ کے اساتذہ اور آپ کے ماں باپ اور ہم سب آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان شر الناس منزلۃ یوم القیامۃ عند اللہ عالما لا ينتفع بعلمہ. اللہ کی نظر میں قیامت کے دن بدترین شخص وہ عالم ہوگا جو اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے. اسی لیے اس سے پناہ بھی مانگی گئی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع اور اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور آپ طالب علم ہیں, دعائیں آپ کی بہت قبول ہوتی ہیں, اور جہاں تک اساتذہ اور اکابر اور مشائق کا تعلق ہے ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے, آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر رکھے اور اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق دے, اور جب بھی وقت آخر ہو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاكك وعشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين
وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.